الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
اس سورة کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور قصص سے اس سورہ مریم کا آغاز ہوا اور پھر آیت نمبر 41 سے 50 تک پورا رکوع سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے منور ہے اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں چند اور انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے پھر تمام انبیاء کا ذکر ہوا جن سے انبیاء کے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم گزشتہ ہفتے آیت نمبر 59 کو ہم نے پڑھا جس میں ان برے اور نالائق جانشینوں کا ذکر ہے جو ان انبیاء اور ان انبیاء کے صحیح وارثین کے بعد آئے خلف اور خلف کے فرق کو سمجھتے ہوئے اب ہم چند ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے خلف اور خلف کے ذکر کو گزشتہ ہفتے ہم نے بیان کیا اور اسی مضمون اور موضوع سے متعلق چند احادیث ہیں جن میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید چند اہم باتوں کو بیان کیا ہے جن کا تعلق بعد میں آنے والے نالائق لوگوں سے ہے. یہ آج بھی ہمارا مجموعی المیہ ہے کہ صحیح لوگ اور حق گو علماء اور صحیح علماء علماء حق اور صحیح اہل اللہ اولیاء اللہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد اور ان کے جانشین اکثریت کا حال یہ ہے کہ ناخلف ہی ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ خیر سمٹ رہا ہے اور شر کو پھیلنے کا خوب موقع مل رہا ہے. آج ہم اپنے گرد و پیش میں بہت سارے ان چہروں کو دیکھتے ہیں جو ان کی اولاد ہے اور ان کے نام پہ یہ روٹیاں توڑتے اور پیسے کماتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کفر، شرک اور نفاق کے خلاف سر. وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حق بات کو بیان کرنے کے لیے طویل عرصوں تک، طویل زمانوں تک، طویل ایام، برس ہا برس ان علماء نے جیل کو قبول کیا، کئی ایسے تھے کہ انہوں نے شہادت کو قبول کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے وہ شہادت کے اس عظیم مرتبے سے سرفراز ہوئی اور اللہ کے ہاں پہنچ گئے. انہی کی اولاد اور انہی کے جانشین آج ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں جو اس زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. تو یہ ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا جو صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ فلا ادری فی الثالثہ او فی الرابعہ، مجھے یاد نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ثم یتخلف من بعدهم خلف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئیں گے اور ایسے برے جانشین آئیں گے کہ تسبق شہادت احدهم یمینا ویمینه شہادتا. ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جھوٹی گواہیاں دینے اور جھوٹی قسمیں کھانے کا اتنا شوق ہوگا کہ گواہی دینے سے پہلے ہی قسمیں کھا لیا کریں گے اور قسم کھانے سے پہلے ہی گواہی دے لیا کریں گے. اور ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم کی ارشاد فرمایا کہ ثم یخلف قوم یحبون السمانۃ یشہدون قبل ان یستشہدوا، کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی زندگی کا مقصد صرف اچھا کھانا پینا اور اچھا اوڑھنا بچھونا ہوگا. سمانہ سے مراد یہاں صرف ظاہری طور پہ جسم کا موٹا ہونا اور زیادہ تندرست توانا ہونا نہیں ہے، بلکہ سمانہ سے مراد یہاں دنیا کی ہر وہ ظاہری نعمت ہے جس کو حد سے زیادہ اس کی ضرورت، حد سے زیادہ اس کا استعمال کیا جائے اور اس کو مقصد زندگی بنا لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا کہ ہم صرف کھائیں پئیں اور صرف کپڑے پہنے اور گاڑیوں میں گھومیں پھریں اور اس کے بعد پھر ہم. ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس عظیم مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس کی عبادت ہے. اور صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ثم یکون بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یتمنون وینذرون ولا یوفون ویظہر فیہم السمن. ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد یعنی ان صحیح لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو برے جانشین ان کی اولادوں میں پیدا ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ گواہی مانگے بغیر یہ گواہی دے دیا کریں گے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ گواہی کے قابل نہیں ہوں گے، جھوٹی گواہی دینا عام ہو جائے گا، لوگوں میں جھوٹی گواہی دینا عام ہو جائے گا، جھوٹی قسمیں کھانا عام ہو جائے گا. ویخونون، اور یہ امانتوں میں خیانتیں کرنے لگیں گے. امانت میں خیانت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھوائے اور اس میں امانت کرنا یہی امانت ہے اور اس میں خیانت نہ کرنا یہ امانت ہے، یا اگر کسی نے ان میں خیانت کی ہے تو یہ خیانت ہے. سب سے بڑی امانت تو اللہ نے ہر انسان کے سپرد کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید والی امانت ہے، اس کی عبادت والی امانت ہے. جس امانت کے اٹھانے سے، جس عظیم بوجھ اور عظیم امانت کے اٹھانے سے آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، سب نے انکار کر دیا. انکار اس طریقے پہ کیا کہ اپنا عذر پیش کیا کہ ہم اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. سورہ احزاب کے آخر میں ہے نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وینذرون ولا ینفون. ارشاد فرمائے کہ جس چیز کا وعدہ کریں گے اسے کبھی پورا نہیں کریں گے. ویظہر فیہ مسلماً، ان لوگوں میں جو چیز ظاہر ہوگی وہ صرف یہ ہوگا کہ کھانا پینا اور دنیا میں رہنا، اسی چیز کو وہ مقصد زندگی بنا لیں گے. خلف اور خلف کی اس بحث میں ہمارے سامنے وہ مشہور حدیث بھی ہے جس کو امام مسلم ہی نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے. ارشاد فرمایا کہ ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ تعالی نے ایسے اصحاب، مددگار، ساتھی، شاگرد، متبعین، اچھے ساتھی نہ دیے ہوں جنہوں نے اس نبی کی سنتوں اور ان کے طریقوں پہ عمل کیا. پھر ان کے بعد جو دوسرے جانشین آئے، بعد میں آنے والے نالائق لوگ پیدا ہوئے، نافرمان لوگ پیدا ہوئے، یقولون ما لا يفعلون، جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. ہمیں اللہ نے خاص طور پہ منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو یقولون ما لا يفعلون، جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. ویفعلون ما لا يؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. اس سے مراد علماء نے ارشاد فرمایا کہ بدعت ہے، کہ بدعت کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں دیا. اپنی طرف سے دین میں نئی چیزوں کو پیدا کرنا، دین میں نئی چیزوں پہ عمل کرنا، اور اس کو پھر نہ جانے کن کن ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں اور کیا کچھ تعویلیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. جھوٹ کو، غلط کو آپ لاکھ تعویلوں کا جامع پہنائیے، وہ کبھی جھوٹ بات وہ چھپتی نہیں ہے، ظاہر ہو کے رہتی ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم نہیں دیا، اپنی مرضی سب کچھ کریں. لیکن جہاں حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اس کے رسول کا حکم ہوگا، ما لا يفعلون، اس پہ عمل نہیں کریں. اس قسم کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا کیا جائے؟ ارشاد فرمایا کہ ان کو ووٹ دے کر حکمران بنا دیا جائے، جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں، یا ان کی بیعت کر لی جائے کہ یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، مرشد ہیں، شیخ ہیں، حضرت ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، خاندان کا بڑا اس کو بنا دیا جائے. تو فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو شخص ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے، جو دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے، اور جو شخص اس قسم کے مجرموں کے ساتھ نہ زبان سے جہاد کرے، نہ ہاتھ سے جہاد کرے، نہ دل میں ان کو برا سمجھے، بلکہ ان سے دوستی کرے، ان کے ہاتھ پیر مضبوط کرے، اور ان کے اوپر آنے، طاقت میں آنے، اقتدار میں آنے کا سبب بنے، ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ اور یہ شخص وہ ہے کہ لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. رائی کا دانہ دیکھا ہے، دوربین میں دیکھا جاتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے رائی. فرمایا کہ جو شخص اس قسم کے مجرم کے ساتھ یا اس قسم کے مجرموں کے ساتھ زبان سے بھی جہاد نہیں کرتا، ہاتھ سے بھی جہاد نہیں کرتا، دل سے بھی جہاد نہیں کرتا، اس شخص کے دل میں رائے کے برابر ایمان باقی نہیں رہا، ایمان باقی نہیں رہا. وہ خواہ وہ ہر سال رمضان میں آ کے عمرے کرتا ہوں اور وہ کچھ بھی کرتا پھرے، لیکن اگر منافقوں اور مجرموں سے اتحاد کر لیا ہے اور ان کے خلاف جہاد نہیں کیا جا رہا تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس حدیث پہ اور اس حدیث کے الفاظ پہ اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ کسی کو اگر شک شبہ اور اس کی سمجھ شریف میں یہ بات نہ آتی ہو تو صحیح مسلم کا نسخہ لے لیں، پہلی جلد ہے، پہلی جلد میں کتاب الایمان، یہ ہے کتاب کا نام، اور باب کا نام ہے باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان. اس باب کا ترجمہ ہے کہ برائی سے روکنا یہ ایمان ہے، یہ ہے باب کا عنوان. اور یہ باب کس کتاب میں ہے؟ کتاب الایمان میں. یہ صحیح مسلم کی سب سے پہلی پہلا حصہ، سب سے پہلی کتاب ہے. تو ترجمہ جس نے بھی اردو میں کیا ہو، کسی بھی فرقے کا ترجمہ ہو، وہ آپ دیکھ لیں ترجمہ یہی ہوگا. تو یہ ہے خلف اور خلف بعد میں آنے والے، جن میں اکثریت ان کی ہوتی ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالی نے اس چیز کو واضح کیا اور بیان کیا کہ یہ جو بعد میں آنے والے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں غی ہے، اور غی اس لیے ہے کہ یہ نافرمان دو قسم کا جرم کرتے ہیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، شہوت پرستی کا شکار ہے. امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول لکھا ہے کہ غی جہنم کی وہ شدید عذاب والی وادی ہے کہ خود جہنم دن میں کئی مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. اور امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوت کا شکار ہوتے ہیں، شہوت پرستی، شہوات نفس. اور مزید ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، سودی لین دین کرنے والے، حقوق العباد نہ ادا کرنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، یہ سارے مجرم اس غی وادی میں پھینکے جائیں گے. اور اسی طرح وہ عورت اور وہ عورتیں بھی اس غی وادی میں پھینکی جائیں گی جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں. اور سب سے بڑی امانت نکاح کے بعد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے وہ تعلق نہ رکھے جو تعلق صرف شوہر کا حق ہوتا ہے. اس تعلق میں خیانت کرنے والی عورتیں جہنم کی اس وادی میں پھینکی جائیں گی جس کا نام غی ہے. اور یہ غی وہ ہے کہ جس کے کئی معانی قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جہل، اس کو بھی غی کہتے ہیں. اور ہدایت کے مقابلے میں جو گمراہی ہے اس کو بھی غی کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اور گمراہ لوگوں کے لیے بھی غاوون اور یہ الفاظ اللہ تعالی نے قرآن میں استعمال کیے ہیں. ارشاد فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس مقام پر پھینکا جائے گا، جہنم کی یہ وادی جس میں جس کا نام غی ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، سوائے ان کے اس جہنم کی غی وادی سے بچنے والوں میں وہ لوگ شامل ہیں، من تاب جس نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان قبول کیا، وعمل صالحا اور عمل صالح کیا، فأولئک يدخلون الجنة یہ وہ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا يظلمون شيئا اور نہ ضائع کیا جائے گا ان کا کچھ اجر، جو اجر ان لوگوں کا ہوگا وہ ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، اور یہ وہ ہیں اور ان کے لیے جس جنت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، جنت وہ ایسے باغات ہیں عدن جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں رہائش ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے کبھی کسی شخص کو نکلنے کا حکم ملے، جنات عدن ایسے باغات کے جو ہمیشہ ہمیشہ کے، التی وعد الرحمن وہ جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے عباده اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے کہ ان بندوں نے بن دیکھے اپنے رب پر ایمان قبول کیا، الذین یؤمنون بالغیب اس لیے ارشاد فرمایا کہ وعد الرحمن عباده بالغیب انہ کان وعدہ مأتیہ بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا مرحلہ ہے، مأتی وہ جگہ جہاں بالآخر پہنچنا ہوتا ہے جو منزل مقصود ہوتی ہے، انہ کان وعدہ مأتیہ یہ اسم مفعول ہے، وہ جگہ جہاں بالآخر پہنچنا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ارشاد فرمایا کہ جنت وہ ہے وعده مأتیہ اللہ کا وعدہ ایسا وعدہ ہے کہ اس وعدے کے ایفا کیا جانے والی جگہ پر ان لوگوں نے ضرور پہنچنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، انہ کان وعده مأتیہ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما یہ اہل جنت نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی لغو بات سوائے سلام کی، وہاں سلام سلام ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں ان لوگوں کو سنائی دیں گی، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس جنت میں صبح و شام، یہ جنات عدن یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ، اور یہ وہ مقام جس مقام پہ بالآخر ایمان والوں نے پہنچنا ہے، ارشاد فرما کہ یہ وہ جنت ہے کہ وہاں کوئی فضول اور لغو بات سننے میں نہیں آئے گی، ہر طرف سے سلامتی سلامتی، سورہ واقعہ میں ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالی نے دار السلام کہا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 میں، والله يدعو الى دار السلام لهم دار السلام عند ربهم، جنات عدن کا دوسرا نام کیا ہے؟ دار السلام، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، جنت والوں کو جب پکارا جائے گا تو سلام کر کے ان سے گفتگو کی جائے گی، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ ان سے کہا جائے گا جنت میں جانے والوں سے سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں تم نے لوگوں کی اذیتوں تکلیفوں اور لوگوں کی مخالفتوں ان تمام چیزوں پہ صبر کیا، اس صبر کا بدلہ اب یہ ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، یہ بہترین جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں صبر کرتے رہے، خالدین فیہا بإذن ربهم تحیتهم فیہا سلام، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23، اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 46 میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. اور سورہ النحل کی آیت نمبر 32 میں ہے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. اور سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا. کن کے سامنے اور کن پہ؟ اس حقیر مخلوق پہ جو اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، جو بڑے بڑے کواکب اور ستارے، ایک سیارہ اور ایک ستارہ دوسرے سے کئی ملین بلین مرتبہ بڑا ہے. زمین کی وسعت کو دیکھیے، اور پھر چاند کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، اور سیاروں کو دیکھیے، اور اللہ کی یہ اتنی بڑی کائنات آسمانی کائناتوں کے مقابلے میں زمین کچھ بھی نہیں. جیسے ہمیں چاند نظر آتا ہے، ایسی زمین چھوٹی سی ان کو نظر آتی ہے. پھر اس زمین پر کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، کتنے بڑے بڑے شہر ہیں. ان بڑے ملکوں کے مقابلے میں یہ ملک کچھ نہیں، اور جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہ کچھ نہیں، اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا کے کتنے بڑے بڑے شہر ہیں، ان کے مقابلے میں یہ شہر کچھ نہیں. اور پھر اس شہر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ان سب لوگوں کے مقابلے میں میں آپ کچھ نہیں. تو یہ تو صفر ہی صفر ہے، صفر ہی صفر ہے، صفر ہی صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی وقعت اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تحت صفر ہے. تو اتنی حقیر مخلوق اللہ فرماتا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم. اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا اور اللہ کے بارے میں بحث کرتا ہے. تو یہ کمزور مخلوق، کمزور ترین مخلوق، اس کو اللہ اتنا بڑا، اتنا اونچا، اتنا بلند مرتبہ نصیب فرمائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم، یلقون فیہا تحیۃ و سلاما. اور یہ وہ جنت ہے جس جنت میں سلامتی ہی سلامتی اور سلام ہی سلام. فرمایا تلک الجنہ، یہ ہے وہ جنت، التی وہ، نورث من عبادنا، جس کے ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے. ان کو من کان تقیا، ہر شخص کو نہیں، اپنے بندوں میں سے صرف ان کو، کان تقیا، جو اللہ سے ڈرتا رہا، متقی. تو جنت میں اس شخص کو داخل کیا جائے گا، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نورث من عبادنا، ہم اس کو وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اس کو اور ان کو، من کان تقیا، جو متقی ہوگا. تو یہ جنت کے وارثین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں اجمالی طور پہ کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ 18ویں سپارے کے شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 11 آیات ہیں 18ویں سپارے کے بالکل شروع میں. ان میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے وارث بننے کے لیے 8 کام تمہیں کرنے پڑیں گے، 8 بڑی نیکیاں، 8 بڑے اہم کام. یہ 8 شرطیں ہیں، جو ان کو پورا کر لے اس کو ہم فردوس کا مالک اور وارث بنا دیں گے. جنت میں بھی سب سے اعلیٰ جنت، سب سے اعلیٰ جنت، جنت کا سب سے اچھا بلند اور اونچا مقام وہ ہے فردوس. سب سے پہلی بات ایمان، قد افلح المؤمنون، ایمان اور ایمان کامل. اور دوسری چیز فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع خضوع، یہ دوسری چیز. اور تیسری ہے فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچنا، فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچنا. وہ بحث، وہ گفتگو، وہ کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، اس میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے. اور چوتھا، زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور پانچواں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اور چھٹا، امانت کو ادا کرنا. اور ساتواں، وعدوں کو پورا کرنا. اور آٹھواں، نمازوں کو صحیح طریقے پہ ادا کرنا اور ہمیشہ ادا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا. آٹھ کام کر لو. ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ آٹھ نیکیاں کرے یہ وارث ہے. اولئک هم الوارثون، یہ ہے وارث. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اور یہ ہے وہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ ہے متقین. اور یہ وہ ہے جن کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتہم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جو پہلے لوگ، پہلی جماعت، پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند، یہ چمک ان کے چہروں میں موجود ہوگی، نور ان کے چہروں پہ موجود ہوگا. سورہ حدید میں ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ نور، روشنی اپنے سامنے پائیں گے، اور یہ روشنی اور یہ نور ان کو جنت میں لے جائے گا. تو لیلۃ البدر علی سورۃ القمر لیلۃ البدر لا یبسقون ولا یمتخطون ولا یتغوطون، اور ارشاد فرمائے کہ جنت میں نہ منہ سے تھوک نکلے گا اور نہ ناک سے بہنے والا مادہ بہے گا، اور نہ جنت میں پیشاب اور پخانہ ہوگا. ان تمام چیزوں سے جنت کے لوگ پاک ہوں گے. آنیتہم فیہا الذہب، سونے کے برتن. امشاطہم من الذہب والفضہ، سونے چاندی کی کنگھیاں. ومجامعہم الالوہ، اور ارشاد فرمایا کہ بغیر آگ کے ایسی انگیٹھی ہوگی جس میں، کیا کہتے ہیں اس کو، جس کے اندر بخور ڈالا جاتا ہے یہاں پر عود، تو ایسی وہ انگیٹھی ہوگی جس کے اندر آگ نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں تو آگ نہیں ہے. آگ کے بغیر جیسے بجلی سے چلنے والی چیزیں یہاں ملتی ہیں جن میں بخور رکھا جاتا ہے تو اس کی خوشبو، پھر وہ دھواں نکلتا ہے اس سے. جنت میں بھی بغیر بجلی کے لاسلکی نظام ہوگا، بغیر تار، بغیر سلک کے. ورشحهم المسك، پسینے سے بو نہیں آئے گی بلکہ اہل جنت کے پسینے سے مسک اور عنبر کی خوشبو آئے گی. اور ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا حال یہ ہوگا کہ لا اختلاف بینہم ولا تباغض، جنت میں اختلاف نہیں ہوگا. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، یہ اختلاف نہیں ہوگا. یہ تبلیغی جماعت کا آدمی ہے اور یہ ہماری جماعت کا ہے، یہ دوسری جماعت کا ہے، وہاں یہ اختلاف نہیں ہوگا. بلکہ لا اختلاف بینہم، ایک صف، ایک بار، ایک کلمہ، اور قلوبہم قلب واحد، سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک دل. یسبحون اللہ بکرۃ و اصیلا، اور یہ لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. تو ارشاد فرمایا کہ ولہم رزقہم فیہا بکرۃ و عشیہ، یہ جو آیت نمبر 62 کے آخر میں ہے، کہ ان لوگوں کا رزق ان کو صبح و شام دیا جائے گا. جنت کے رزق کے بارے میں جمہور علماء نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا رزق یہ اللہ تعالی کا دیدار ہوگا, جنت کا رزق اللہ کا دیدار ہوگا. صبح و شام جنت کے لوگ اپنے اس رب کو دیکھیں گے جس کو بن دیکھے دنیا میں یہ مانا کرتے تھے, یؤمنون بالغیب, اس کا دیدار کریں گے. امام ابن کثیر نے اس تفسیر کی, اس آیت کی تفسیر میں امام احمد ابن حنبل کا یہ, ان کی مسند کی یہ حدیث نقل کی ہے. امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں امام احمد ابن حنبل کی مسند سے یہ حدیث نقل کی ہے, جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید جو ہیں, الشہداء علی بارق نہر بباب الجنۃ فی قبۃ خضراء یخرج علیہم رزقہم من الجنۃ بکرۃ وعشیۃ. ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے, اس نہر کے کنارے گنبد بنے ہوئے ہیں. ایک روایت میں سبز گنبد ہیں اور ایک روایت میں سرخ گنبد ہیں. ان گنبدوں میں شہید لوگ رہتے ہیں, اور یہ وہ شہید ہیں کہ جن کو صبح و شام اللہ کی طرف سے ان کا رزق پیش کیا جاتا ہے. اور یہ جو صبح و شام کی بات آئی ہے, اس سے مراد ہماری دنیا کی صبح و شام کی طرح صبح و شام نہیں ہے. اسی لیے امام ابن کثیر نے اس نقطے کو واضح کرتے ہوئے بعض تابعین اور مفسرین کے احوال نقل کیے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جنت کے صبح و شام دنیا کے صبح و شام کی طرح نہیں ہوں گے, کہ جنت میں رات نہیں ہوتی, بلکہ ہر وقت نور کا سما رہتا ہے. پردے گرنے اور دروازوں کے بند ہو جانے سے اہل جنت یہ سمجھیں گے کہ شام اور رات ہوگی, اور پردوں کے اٹھ جانے سے اور دروازوں کے کھل جانے سے وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید اب صبح ہو رہی ہے. اور یہ پردوں کا گرایا جانا اور پردوں کا اٹھایا جانا اور دروازوں کا بند کیا جانا اور دروازوں کا کھولنا, یہ بھی اہل جنت کی طبیعت کے مطابق ان کے اشاروں پہ ہوگا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, صبح و شام اللہ تعالی ان کا رزق ان کے سامنے پیش کرے گا, ان کو عطا فرمائے گا. یہ تھی وہ جنت جس جنت کے حصول کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. یہ آیت نمبر 64 ہے, اور یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے جس کا تعلق جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے ہے. کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کے نازل ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی اس وحی میں تاخیر ہو جاتی ہے, دیر سے آتے ہیں, کئی دن گزر جاتے ہیں, ہفتے گزر جاتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں, آپ تاخیر سے آتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وما نتنزل, اور ہم نہیں اترتے, الا بامر ربک, مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا, اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے. وما خلفنا, اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذلک, اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. وما کان ربک نسیہ, اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے. اور صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما منعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا, تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ہم سے جب ملنے آتے ہو تو زیادہ ملنے آیا کرو, بار بار ملنے آیا کرو, تم کیوں لیٹ ہو جاتے ہو, دیر سے آتے ہو, کبھی کئی کئی دن تک نہیں آتے, تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم ہمارے پاس ملنے آؤ اور زیادہ ملنے آؤ, جس طرح تم ملنے آتے ہو اس سے زیادہ ملنے آؤ. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ما نتنزل
الا بامر ربک,
ہمارے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے, آپ کے پاس آ جاتے ہیں. جس طرح سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہے فرشتوں کے بارے میں, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حال بیان کیا, جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں, اور سارے فرشتوں کا حال بیان کیا کہ ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے, کسی کے پاس آ جا نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, جو ماضی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے, جو کچھ ہمارے سامنے ہے مستقبل میں پیش ہونے والا ہے حال میں موجود ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان کے اوقات اور زمانوں میں ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور وما كان ربك نسيا, ارشاد فرمایا کہ اس ٹکڑے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جبریل کبھی دیر سے بھی آ جائیں تو آپ فکر نہ کریں, آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے, اس کے دیر سے آنے میں کوئی حکمت ہوگی. ما ودعك ربك وما قلا, تیرا رب نے تجھے نہیں چھوڑا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے چھوڑ دے. تو اس لیے فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے بلایا نہیں ہے, اور نہ وہ بھولتا ہے, بھول سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی, سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کو نقل کیا, اور جسے امام الطبرانی نے نقل کیا ہے اپنے معجم میں, ارشاد فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فأقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے, جس کو حلال کیا وہ حلال ہے, جس کے بارے میں خاموشی ہے اس کو اللہ کی طرف سے عافیت اور آسانی سمجھو, اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی کہ ما کان ربک نسیا, اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. تو جس مسئلے کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے, آپ اس کے بارے میں سوالات مت پوچھیے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا وغیرہ وغیرہ. جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا تعلق شک و شبے سے ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو چیز حلال ہے حلال ہے, جو حرام ہے حرام ہے. بعض چیزوں کے بارے میں شریعت خاموش ہے, اور یہ خاموشی تم لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہے. اللہ کی طرف سے اس خاموشی کو اس کی عافیت جانو اور عافیت کو قبول کرو, اس میں شک و شبہ نہ کرو, سوالات مت پوچھو, الجھاؤ مت پیدا کرو. وما كان ربك نسيا, اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. صلی اللہ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.